چوراہوں پر لال بتی لگی ہوئی ہے کہ اس وقت ٹریفک بند ہو جائے، سبز بتی ہے کہ کھل جائے. اس کی پابندی کیوں ہے؟ اس بات پہ کہ اس کی پابندی نہیں کرو گے تو ٹکرا جائیں گی گاڑیاں، لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، تکلیف معمولی نہیں ببا لے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنی جانیں ضائع ہو جائیں گی. ٹریفک کے قوانین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر یہاں زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد یہ ہے، کہیں 30 میل لکھی ہوتی ہے، کہیں 50 میل، کہیں 60 میل، کہ اس سے زیادہ تیز رفتار یہ نہ کی جائے. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس واسطے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ تیز رفتار کی جائے کہ وہاں وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں حادثات پیش آ جائیں. پلوں کے اوپر عام طور سے لکھا ہوتا ہے، بریجوں پر، کہ اوور ٹیک کرنا منع ہے. ایک گاڑی آگے جا رہی ہے تو پیچھے تو آپ آگے نکل جائیں، گھمانا ہے تو، کیونکہ وہ جگہ تنگ ہے. اگر آپ وہاں اوور ٹیک کریں گے تو دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. فرض یہ کہ ٹریفک کے جتنے قوانین ہیں تو یہ سب معاشرت کے آداب کا حصہ، لوگ ان کو نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شریعت کا حکم ہے. یہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی شرم لازم اور واجب ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. یہ مسلمان اب تو تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں، بے ضرورت تکلیف ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ قانون توڑنے کو بڑی بہادری اور فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، اور بڑی مہارت کی بات سمجھا جاتا ہے، تو بڑی سمجھداری کی بات سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ کسی قانون کا پابند نہیں. حالانکہ جو قانون کا پابند نہیں ہوتا وہ تو جانور ہوتا ہے. آدمی کی زندگی تو قانون کی پابندی کی زندگی ہے. جو جتنا قانون سے آزاد ہوگا اتنا ہی جانور پن اس کے اندر ہوگا. جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہوتے، تو انسان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے وضو کیا مسجد میں، وضو خانے کی چوکی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر وضو کرتے ہیں. کوئی صاحب آئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نیلا پاؤں اس چوکی پر رکھ دیا. بتاؤ گناہ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا؟ گناہ کیا، یہ حدیث سے پتہ چلا. اور المسلم من سلم المسلم من لسان الودی کے حدیث سے پتہ چلا گناہ کا کام کیا. کیونکہ جب وہ تو بیٹھنے کی جگہ تھی اس کو تم نے بھگو دیا، اب وہاں کوئی بیٹھے گا کیسے؟ تو تکلیف پہنچائی آپ نے دوسروں کو. اب دوسرا آدمی وضو کیسے کرے گا؟ اگر بیٹھے گا تو اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، سردی کا موسم ہے تو اور زیادہ تکلیف پہنچے گی. اسی طریقے سے ایک آدمی بیٹھا ہے، قاعدہ شریعت کا کہ جو شخص جس عام سب جہاں سب کا برابر حق ہے وہاں اگر جو شخص پہلے پہنچ جائے وہاں سے ہٹانا دوسرے کو جائز نہیں. مسجد میں سب کا برابر حق ہے، تو جو شخص جو جہاں جا کر بیٹھ گیا اب آپ وہاں پہنچے گھر تو ذرا یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ دوسرے کے حق میں دسترازی کر رہے ہیں، اسی سے لال جھگڑے پیدا ہوں گے. تو بے شمار اس کے جزئیات ہیں. گھر میں آپ ہیں، گلاس رکھا ہوا ہے، پانی کا کولر یا مٹکا یا جو برتن جس میں پانی پینے کا گھر میں رکھا رہتا ہے، رکھا ہے وہاں، ایک گلاس بھی رکھا ہے. آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں رکھ دیا تھا، یہ گلاس دوسری جگہ رکھ دیا. اب گھر کا جو دوسرے آدمی آئیں گے وہاں ان کو گلاس نہیں ملے گا، تکلیف ہوگی. رات کو اندھیرے میں اگر اٹھے اور نیند اس وقت پانی پینے کی ضرورت ہے تو اس وقت اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی. جب تکلیف ہوگی اس کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے گا، اسی پر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تولیہ ٹنگا ہوا ہے، اول تو بہتر ہے کہ تولیہ ہر ایک کا الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن اگر چلو مشترک تولیہ ہے، وضو کرنے کے بعد جہاں وضو کرتے ہیں گھر والے، وہیں تولیہ ٹنگا ہوا ہے، آپ نے وضو کیا، آپ نے وہ پہنچ کر اس تولیہ کو وہاں ڈالنے کے بجائے دوسری جگہ ڈال دیا، کرسی پر لٹکا دیا، ایسا عادت ہوتی ہے لوگوں کو. تو کیا ہوگا جب دوسرا آدمی وضو کر کے فارغ ہوگا، اس کو تولیہ اپنی جگہ پر نہیں ملے گا، وضو کر کے اس کے ہاتھ گیلے ہیں، وہ تراش کرتا تھا تولیہ کہاں. یہ ایزا پہنچائی آپ نے، نہیں پہنچائی، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. یہ گناہ کی بات، گناہ ہے، گناہ بھی ایسا کہ حدیث میں فرما دیا کہ المسلم من سلم، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور جو دوسروں کو بےجا تکلیفیں پہنچائے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ تو صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں پوری طرح جو ایسی حرکتیں کرے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ان کی طرف دھیان کرے آدمی. رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پانی پینے کی ضرورت ہوئی، دروازہ آپ کھولے گھر سے بس کو بند کریں، دوسروں کی نیند خراب ہوگی. آپ نے تو اپنی نزدیک کوئی گناہ نہیں کیا، تہجد پڑھا اٹھ کر، لیکن تہجد تو پڑھا لیکن ایک گناہ بھی بڑا زبردست کر ڈالا کہ دوسروں کی نیند خراب کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ سناتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے، میں بھی لیٹ گئی، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. وہ تو خیر بعد میں پتہ چلا کہ کیوں اٹھے، جنت البقیع میں جانا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، جبریل امین نے آ کر حکم پہنچایا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ جنت البقیع میں جائیے اور شہداء احد کے لیے دعا فرمائیے. اب اللہ کے حکم ادا کرنے کے لیے اٹھے، لیکن کس طرح اٹھے؟ لیٹے لیٹے آہستہ آہستہ اٹھے تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. ادھر سے اترنے کی جگہ نہیں تھی، کسی اور ادھر طرف سے پائٹی کی طرف سے اترنے کی جگہ تھی. آہستہ آہستہ اٹھے، بہت آہستہ سے، آہستہ آہستہ چلے، آہستہ سے جوتے پہنے، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر آہستہ سے دروازے کو بند کیا اور پھر باہر تشریف لے گئے. عائشہ صدیقہ کہتے میں جاگ رہی تھی، میں سب چیزیں دیکھ رہی تھی. اب یہ سب آہستہ آہستہ کیوں ہوا؟ تاکہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے. حالانکہ اللہ کے حکم کے واسطے اٹھے جا رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. تہجد بہت عبادت کی چیز ہے، لیکن آپ لازم کریں بیوی پر اور بچوں پر کہ تم بھی اٹھا کرو اور دروازے دھڑ دھڑ کرتے رہو، زور زور سے سارے کام کرتے رہو، ان کی نیندیں خراب کرو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تکلیف پہنچانا حرام ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اس سے تو اچھا یہ تھا کہ تم تہجد کے لیے اٹھتے ہی نا، سوتے رہتے، تم پڑے رہتے، گناہ سے تو بچے رہتے. اب تمہیں پتا نہیں کتنے گناہ کو میرا کر ڈالے، دوسروں کو تکلیف پہنچا دی. اچھا جب یہ قصے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے گھر میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میاں بیوی کے جھگڑے اور ساس بہو کے جھگڑے اور ساس اور نند کے جھگڑے، بہو اور نند کے جھگڑے، کتنے جھگڑے ہوں گے؟ یہ سب جھگڑے زیادہ تر ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھتے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے. آپ ریل میں جا رہے ہیں، ٹکٹ آپ نے بھی اتنے ہی کا لیا جتنا کہ دوسرے نے لیا، آپ کو بھی لاہور جانا ہے، دوسرے کو بھی لاہور جانا ہے. آپ کو ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ قبضانی کی اجازت ہے، آپ نے وہاں اپنے چادر بچھا کے دو تین آدمی کی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے سیٹ کے اوپر. کیا ہوا، تکلیف پہنچے گی دوسروں کو؟ نہیں پہنچے گی. اور نہ پہنچے گی، نہیں پہنچے گی. آپ کو ہفتہ دوسرے کی جگہ پر چھین لیا آپ نے، یہ تو غصب بھی ہے. اور اس پر اگر لڑائی ہوگی تو پھر مزہ ہی آ جائے گا. انہی چیزوں کی طرف میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر ان چیزوں کی رعایت رکھ لی جائے تو لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو جائے. اب اسی طریقے سے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ لفظ ہمیشہ بڑا خطرناک لفظ ہے، لفظ ہمیشہ، اور گھر کی گفتگو میں عام طور سے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا کسی دن، ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو شوہر نامدار کہتے ہیں کہ نہیں تم تو ہمیشہ ہی نمک زیادہ کر دیتی ہے. تو حالانکہ بیچاری کبھی ہمیشہ نہیں کرتی، آج نمک زیادہ ہو گیا تو ہمیشہ کا لفظ تم نے بول دیا، اس پر اس کا دل جلے گا. اور وہ کہا گیا کہ تم تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، حالانکہ شوہر بھی ہمیشہ ایسی باتیں نہیں کرتا، لیکن لفظ ہمیشہ نے اس کا دل توڑا اور اس کا ہمیشہ نے اس کا دل توڑ دیا اور لڑائی جھگڑا گھر میں پیدا ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں گفتگو میں الفاظ میں رعایت نہ رکھنا اور اس سے تکلیف پہنچ جانا, خاص طور سے زبان تو بڑی خوفناک ہے, زبان سے جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں ہاتھ سے اتنی تکلیفیں دوسروں کو نہیں پہنچتی, نہ پہنچا سکتے ہیں آپ. ہاتھ سے تو تکلیف آپ اسی کو پہنچا سکتے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے گا, یا اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو یہاں تک آپ کی لاٹھی پہنچے گی, اور اگر آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے تو جہاں تک بندوق کی گولی پہنچے گی وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ زبان اللہ اکبر, اس کی رینج تو امریکہ تک ہے, یہاں بیٹھ کے گالی دو سیدھی امریکہ پہنچتی ہے. تو اب جو گالی بھی دے دو, غیبت بھی کر دو, تومت بھی لگا دو, زبان سے کتنے کتنے بڑے بڑے جرائم آدمی کر لیتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, زبان کو پہلے ذکر کیا, ہاتھ کو ذکر بعد میں کیا, کیونکہ زبان سے تکلیف پہنچانا بہت زیادہ ہے بنسبت ہاتھ سے. پھر ایک بات یہ کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقت کی بھی تو ضرورت ہے. آپ کسی اپنے سے زیادہ طاقتور آدمی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے تو خود ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی آپ کو, اور زیادہ ہی اٹھانی پڑ جائے گی, اس بات کی ہمت بھی نہیں ہوگی ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی. لیکن زبان کمزور سے کمزور آدمی بڑے سے بڑے طاقتور کو تکلیف پہنچا دیتا, حملہ کر دیتا ہے زبان. تو بڑے سے بڑے جرائم اس زبان سے انسان کرتا ہے لوگوں کی تکلیفیں پہنچانے کے, اسی پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جھگڑے جو ہوتے ہیں ہاتھ کی تکلیف سے کم ہوتے ہیں, زبان کی تکلیف اور ایذا رسانیوں سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آدمی اس زبان پر قابو پا لے تو آبی معاشرت کے مسائل حل ہو جائے اور کسی نے بے شمار گناہوں سے نجات مل جائے. اسی وجہ سے بزرگ اس کا طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ کم بولنے کا عادت ڈالو, قلت الکلام, یہ بڑا اہم اصول ہے. کم گوئی, کم بولنا, اور کم بولنے کا کیا مطلب کہ بے ضرورت مت بولو, جب ضرورت پیش آئے تو بولو. اس کے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی, اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو اس کی عادت ڈالنے کے لیے ان کو بعض اوقات ریاضتیں کرانی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر کسی کی عادت زیادہ بولنے کی ہوتی ہے تو عادت چھڑانا آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہے. زیادہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, زیادہ بولتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں. آدمی جتنا زیادہ بولے گا اتنے گناہ اس کے سے زیادہ ہوں گے زبان کی, جتنا کم بولے گا کم گناہ ہوں گے. تو بعض اوقات تو ڈانٹ ڈپٹنے سے کام چل جاتا ہے, زیادہ بولا بولا تو ڈانٹ دیا تو دو تین مرتبہ سب کے سامنے ڈانٹ پڑے گی تو بولنا کم ہو جائے گا. لیکن بعض لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے بھی نہیں کام چلتا اور عادت بولنے کی زیادہ رہتی ہے. تو ایسا بھی کیا ہے بعض بزرگوں نے کہ اپنے ایسے مریدوں کو پابند کیا کہ تم منہ کے اندر لوہے کے بڑے بڑے گولے بنا کر رکھو, منہ کے اندر رکھو, ہر وقت منہ میں رکھا دو تاکہ بے ضرورت بولنا ہی نہ پڑے. جب بھی بولنا پڑے تو پانچ مرتبہ سوچو کہ بولنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. جب ضرورت ہوگی تو اس گولے کو نکالو گے, قدر ضرورت کلام کرو گے, پھر اس کو اس کا دھونا پڑے گا, دھو کے پھر منہ میں رکھو گے. اب پھر دوبارہ بولنے کو جی چاہ رہا ہے تو پھر سوچو گے کہ بولوں یا نہ بولوں. تو یہ مجاہدے اور ریاضت اس واسطے کرائی جاتی ہے تاکہ بولنے کی عادت کم ہو. جب آدمی کم بولے گا تو زبان کے گناہ بھی کم ہو, جب زیادہ بولے گا تو بے شمار گناہ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ جو حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, پورے معاشرت کا خلاصہ. ایک اور کام کی بات اسی سلسلے کی, ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ایسی مجلس تھی تو ہم سب سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ادب کس کو کہتے ہیں. کہتے بھائی ادب کیا کرو, بڑوں کا ادب کرو, بزرگوں کا ادب کرو, علماء کا ادب کرو, ادب کس کو کہتے ہیں. تم سب لوگ خاموش رہے, پھر آپ نے بار بار پوچھا تو خود ہی پوچھا کہ اچھا بڑوں کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھنے کا نام ادب ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں سب جگہ میں کہ نہیں. میں کہا اچھا بڑوں کے سامنے آہستہ بولنے کا نام ادب ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں سب جگہ میں کہ نہیں. کسی نے کہا کہ جب چلے تو بڑوں کے پیچھے پیچھے چلنا ادب ہے؟ سب میں کہ بھی نہیں. ان میں سے کوئی بات ادب کی تعریف نہیں ہے. یہ پھر فرمایا کہ ادب کی حقیقت سمجھ لی, اور ادب کی حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کا ادب کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا عمل کرو کہ دوسروں کو ادنا تکلیف یا ناگواری تمہارے سے پیش نہ آئے. کس کا نام ہے ادب؟ ادب اس کو کہتے ہیں. ادب کس کو کہتے ہیں؟ باپ کا ادب کیا ہے, یا استاد کا, یا شیخ کا, یا اپنے مرشد کا, یا اپنے بڑوں کا, کہ کوئی بات تمہارے عمل اور زبان سے ایسی نہ ہو جس سے اس کو ادنا تکلیف یا ناگواری ہو. کس کا نام ادب؟ اور اگر آپ نے تکلیف پہنچا دی تو یہ بے ادبی کی آپ نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب چنانچہ جب یہ بات ہے تو کبھی گردن جھکا کر بیٹھنا ادب ہوگا, کبھی گردن اٹھا کر بیٹھنا ادب ہوگا. اگر استاد آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے, آپ سے کچھ مشورہ لینا چاہتا ہے, آپ گردن جھکائے نہیں کے بیٹھے, وہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف. اب اس کو کیا پتا, اس کو الجھن ہوگی کہ پتہ نہیں میں بت سے بات کر رہا ہوں, کوئی آدمی ہے یا پتھر ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ میری بات سن رہا ہے یا سو رہا ہے. پریشانی ہوگی اس کو کہ میں میری بات پتہ نہیں سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. جب بات سنو تو بھائی اس کی طرف دیکھو, یہ ادب ہوگا اس وقت. ان کی طرف دیکھنا ادب ہوگا, اس وقت گردن جھکا کر بیٹھنا ادب نہیں ہوگا. استاد آپ سے یا بڑا ہے کوئی آپ سے کوئی بات پوچھی, بھائی پہلا بات کس طرح ہے, وہاں آپ آہستہ بولیں بہت, یہاں تک تو اس کو آواز بھی نہ سنائی دے. تو یہ آہستہ بولنا ادب ہے یا اتنے زور سے بولنا ادب ہوگا کہ کان تک آواز پہنچ جائے؟ ہاں اگر قریب بیٹھے ہیں, اس نے پوچھا کہ بھائی مزاج اچھا, تو آپ اتنے زور سے بولیں کہ وہ بھی ڈر جائے کہ اللہ کیا مصیبت ہے, تو یہ بے ادبی کی بات ہوگی, بدتمیزی کی بات ہوگی. خلاصہ یہ کہ زور سے بولنا یا آہستہ بولنا, ان میں سے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ادب نہیں کہی جا سکتی, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہا جا سکتا. اس طرح پیچھے چلنا, رات کے اندھیری ہے, راستہ خطرناک ہے, جنگل ہے, وہاں پتھر بھی ہیں, گڑھے بھی ہیں, جھاڑیاں بھی ہیں, تو وہاں کیا ادب یہ کہ ابا جان کو کہیں کہ آپ آگے آگے چلیں میں پیچھے پیچھے چلوں گا؟ وہاں ادب کا تقاضا ہے کہ آپ آگے چلیں باپ کو پیچھے کریں. تو ہمیں تو پیچھے چلنا ادب نہیں ہوتا, بلکہ مقصود دوسرے کو تکلیف سے اور ناگواری سے بچانا, یہ ادب ہے. اس کے لیے کہیں آپ کو آگے چلنا پڑے گا, کہیں پیچھے چلنا پڑے گا, کہیں دائیں ساتھ چلنا پڑے گا, کہیں بائیں چلنا پڑے گا. مقصد ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچائیں. اب آج کل مسافروں کا بڑا زور, سلام کریں یا نہ کریں مسافر ضرور کریں گے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ابھی دو تین دن پہلے ایک ہمارے شاگرد, انہوں نے آ کے ہم سے صرف مسافر نہیں کیا, معانقہ بھی زبردستی کر لیا, نہ سلام نہ کچھ, اور آ کے معانقہ بھی رات کے وقت میں دائیں طرف سے آ کر, سامنے بھی نہیں ادھر سے آ کے معانقہ. تو اتفاق سے اچھا ہوا کہ وہ شاگرد تھے, اس میں ہمیں ذرا کچھ تھوڑا سا ڈانٹنے کا موقع مل گیا. اگر شاگرد نہ ہوتے تو خبر بھی لینا مشکل تھی. ہم نے ان کو سمجھایا, بندے سر تم نے یہ پڑھا رات کے وقت میں, دوسرے آدمی سمجھے تم نے حملہ کر دیا اسرے کو, اس کے اوپر یہ موقع ہے. اور پھر سلام سنت ہے, سلام تم نے نہیں کیا. اچھا اسی طریقے سے آج کل مسافر کی ایک ہے, بزرگ سے مسافہ کرنا ہے, یہ بڑے ادب کی بات ہے. اب اس کے لیے دیکھنا مشتی, بہت سارے لوگ ہیں, اس کو کون ماری, اس کے کون ماری, اس کو دھکا مارے, اس کو آگے چلیں, اس کی گردن کے اوپر دیں, پھلان کے جائیں اور مسافہ کریں, یہ سب کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں والا کام ہو رہا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسان وجهی کی بات ہو رہی ہے. اور تکف شرک عن الناس, اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ, اس کی بات ہو رہی ہے. نہیں, سب ناجائز ہے, بالکل کھلا ناجائز ہے. اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں, کہ ہم مسافہ کر رہے ہیں.
بلا سبب مسافہ کرنا بڑے ثواب بڑی برکت کی چیز ہے، مستحب بھی ہے. دو مسلمان محبت سے ملے اور مسافہ کریں، لیکن پہلے ابل تو یہ دیکھ لو کہ دوسرا آدمی مسافر کے موڈ میں ہے بھی یا نہیں. ہمارے بھائی صاحب ایک مرتبہ جا رہے ہیں، بہت دیر سے بےچارے بڑے بھائی صاحب انتقال ہو گیا، وہ خود ہی اپنا واقعہ سنا رہے تھے. کافی دیر سے بس کے انتظار میں کھڑے تھے، اتنے میں بہت دیر کے بعد اچھا ہجوم تھا بہت زیادہ، تو بس آ گئی تو اس میں بڑی مشکل سے جگہ بس رکی تھی، تیزی سے بڑھنے لگی تو پیچھے کا پیچھے سے کسی نے آواز دین کا نام لے کے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس نکل گئی. پیچھے مڑ کر دیکھا کہ السلام علیکم، اس نے اس بات سے آواز دی تھی کہ سلام کرے گا، ان کا سلام کر کے ان کے بس چھوڑا دی. اب بتائیے ایسے موقع پر آدمی سلام کا جواب دے تھپڑ مارے اس کے دوسرے کے، غصہ تو آئے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا. تو یہ آداب کے خلاف باتیں ہیں، تو سلام کرنا بھی ہمیشہ ادب کی بات نہیں ہوتی. چنانچہ فقہا نے لکھا کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں سلام کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. کوئی سب کھانا کھا رہا ہے سلام مت کرو، کوئی چیز پی رہا ہے سلام مت کرو، کسی کی تقریر سن رہا ہے واقع سن رہا ہے تو سلام مت کرو. اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مجلس ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، وہاں کہا السلام علیکم، اور اس سے بھی مسافہ، اس سے بھی مسافہ، لمبا ایک مسافہ کا سلسلہ. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ مسافہ کرتا رہے گا اس وقت تک یہ مجلس بالکل بےکار اور معطل بیٹھی رہے گی. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. دین کی تعلیمات نہ جاننے کے سبب سے آدمی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اب آدمی ہاتھ میں ہاتھ مشغول ہیں، اس میں سامان ہے، اور اس نے ہاتھ بڑھا دیا مسافر کے لیے. اب بتائیے مسافر کیسے کرے، میرے دونوں ہاتھ بڑے ہوئے ہیں کس طرح مسافر کروں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. اسی طرح چلے جا رہے ہیں تیزی سے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کڑی ہو گئی، ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، جماعت کڑی ہو گئی، وہاں سے انہوں نے دیکھا مولانا جا رہے ہیں تو وہاں سے دوڑ کے ادھر آئے، نماز مسجد کی بجائے جا کر ادھر آئے السلام علیکم اور مسافر. تو ایسے موقع پر میں مسافر نہیں کرتا تاکہ اس کو سبق بھی ملے، یہ وقت مسافہ کا نہیں ہے، جلدی میں ہے. اسی طرح نماز کی جلدی ہے یا کوئی اور جلدی، نماز کے بعد کوئی آدمی جا رہا ہے جلدی میں ہے، آپ اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کون جلدی میں ہے کون جلدی میں نہیں ہے. اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی میں جا رہا ہے تو اس سے سلام تو کر لو، اس کو سلام کرنے میں اس کا کوئی وقت نہیں خرچ ہوتا جواب دینے میں، لیکن مسافہ مت کرو. مسافہ کرو گے اس کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، ہاتھ بھی خالی ہو، وقت بھی اس کے پاس اتنا ہو، گنجائش تو جلدی میں نہیں ہے، کر لو. بس آپ کو آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تیسرے صاحب آپ السلام علیکم، اور ان سے بھی مسافہ ان سے بھی مسافہ، تو تم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، آداب میں لکھا ہے. اگر آپ کو ان کا انتظار ہے کہ وہ سلام پھیریں گے تو آپ ان سے بات کریں گے تو ٹھیک ہے، انتظار کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن انتظار ایسی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کریں تو ان کو پتا نہ چلے گا آپ انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو پتا چل گیا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، مثلا وہیں برابر میں آپ کے کھڑے ہو گئے، وہ نماز پڑھ رہا ہے یہاں کھڑے ہوئے انتظار میں کہ یہ سلام پھیرے تو میں اپنی اس کی خبر لوں ابھی، تو کیا ہوگا، نماز میں تشویش ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا خبر لے کر آیا ہے، کوئی خطرناک بات لے کر آیا ہے، پتہ نہیں کیسے اندیشے کی خبر لے کر آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، تو نماز کی طرف سے اس کا دھیان توڑ دی جائے گا، عبادت میں خلل آئے گا، پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کیا خبر لایا ہے. تو آداب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، چاہے نفلے پڑھ رہا ہے چاہے فرض پڑھ رہا ہے، اور تمہیں انتظار کرنا ہے تو اس کا انتظار ایسی جگہ اور ایسے انداز سے کرو کہ اس کو پتا نہ چلے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، پیچھے کہیں بیٹھ کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ یہ سب سے پیش آتے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی یہاں برابر میں آ کے بیٹھ گیا، دوسرا آدمی یہاں برابر میں آ کے بیٹھ گیا، جیسے سلام پھیرے گا یہ ادھر سے دبوچے گا وہ ادھر سے دبوچے گا، اور اپنے نزدیک نیک کام کرنے کے واسطے مسافر کرنے کے لیے آئے ہیں بزرگ صاحب، کوئی مسافر تو تم کرو گے یا کوئی مسئلہ پوچھو گے تو بڑا یہ بھی نیک کام ہے، لیکن یہ جو تم نے حرکت کی کہ برابر میں یہاں کے بیٹھ گئے یہاں کے بیٹھ گئے تو کیسی اذیت ناک بات ہے. اب آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتا ہے، اب اس نے وہیں سے تھام لیا، وہیں وہ مسافر، ایک مرتبہ تو میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، کہ میرے ذمے سجدہ سہو تھا، مجھے سجدہ سہو کرنا تھا. اچھا ادھر بھی آدمی ادھر بھی، میں نے سجدہ سہو کے لیے جو سلام پھیرا تو اس نے مجھے السلام علیکم کر کے وہی ہاتھ بڑھا. بے خیالی میں نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا. اب نماز بھی گئی، اب دوبارہ چار رکعتیں نماز پڑھنی پڑی. اس کا تو مسافہ ہوا، میری چار رکعت فرض کی نماز خراب ہوئی. تو یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہیں تو لطیفے کی باتیں لیکن روزمرہ کی باتیں ہیں، اور ان سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی تکلیفیں انسان پہنچتی ہیں. لائن لگا رہے ہیں آپ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، یا مطبخ میں کھانے کے لیے انتظار کی لائن لگتی ہے، طلبا لائن لگاتے، کہیں ٹکٹ لے رہے ہیں تمہارا لائن لگا رہے ہیں. وہاں جو شخص جو آگے ہے آپ سے، اس کی جگہ خود جانا اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے، بالکل ناجائز آپ کے لیے. لائن توڑنا جائز نہیں، لائن کی پابندی کرنی ضروری ہے. بعض لوگ اس میں بڑا فخر نازل کرتے ہیں، ہم پابندی کہاں کریں، ہم لائن کے پابند ہیں، ہم کون لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، جانور کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، درندے کو کون روکے گا، لیکن اگر کوئی انسان ہے تو انسان کو تو رکنا چاہیے خود بخود. اسلام کے احکام کا تقاضا ہے. بڑی حسرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ بعض باتیں معاشرت کی بلکہ بہت ساری باتیں، یہ یورپ کے لوگوں میں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن معاشرت کے سلسلے میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ان کے اندر، اور وہ جتنی خوبیاں وہ سب وہ ہیں جو اسلام نے بتائی اور مسلمانوں نے چھوڑ رکھی. ان میں سے ایک ہی ہے، جب بھی پانچ سات آدمی کسی ایک کام کے لیے وقت میں ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو فوراً اپنی لائن خود لگا لیتے ہیں، ان کو کسی سے کہنا نہیں پڑتا کہ آپ لائن لگا دیں، خود بخود لائن لگا لیتے اور لائن لگا کے پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہاں تو اگلے والے کو بالکل سروس بنا دیتے اور دھکم دھکم دھکا ہوتی ہے، تمہارے بدتمیزی لائن کے اندر وہاں فاصلے سے کھڑے ہوں گے، اطمینان سے کھڑے ہوں گے، کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، کسی پر کوئی دباؤ نہ پڑے، کوئی دبے نہیں، تو لائن لگاتے. اور یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت اسلام کا تقاضا ہے. المسلم من سلم المسلم ہونا من لسان ہی غلط. یہ بات ایسی ہے معاشرت کی کہ آپ مسئلے مسائل تو سمجھ لیں گے، اب میں بہت ساری مثالیں دے رہا ہوں، سمجھ جائیں گے اور سمجھ میں آ گئی، لیکن یاد رکھیے آپ کو یاد نہیں رہیں گی، بھول جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. اگر ان کی عادت نہ ڈالی، اگر ان پر عمل نہ شروع کیا، عادت پڑتی ہے ایسے ماحول میں رہنے سے جہاں ان چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے. اس بات سے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں رہو، بزرگوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو ان سب چیزوں کی تمیز پیدا ہوگی، عقل پیدا ہوگی. اب ہمارے مسلم شریف کی پہلی حدیث کے سرد کے سلسلے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس میں یہ بات بھی آتی ہے. آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، والد ہیں یا استاد ہیں یا آپ کے شیخ اور مرشد ہیں، چلے جا رہے ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں اور آپ کو ان سے کچھ بات کرنی ہے، بتائیے یہاں ادب کا تقاضا کیا ہے؟ پیچھے چلنا ادب ہے یا ساتھ چلنا ادب ہے؟ ساتھ ساتھ چلنا ادب. اگر آپ پیچھے چلیں گے اور وہ باپ آگے چل رہا ہے، مرشد آگے چل رہا ہے اور آپ اس سے ایک بات پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دے گا تو اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ اب وہ تو اس کو سنائی نہیں دے گی پوری بات، اور اگر سنائی دے دی کہ تمہاری بات، اب وہ بولنا چاہے گا، تم سے کہنا چاہے گا تو پیچھے مڑ مڑ کر اس کو دیکھنا پڑے گا، تمہیں کتنی تکلیف پہنچے گی؟ اس وقت ہاتھ ہاتھ چلنا ادب ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ جب دو آدمی ہو اور کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو ایک کو دائیں طرف ہو جانا چاہیے، دوسرے کو بائیں طرف ہونا چاہیے، دونوں کو ایک طرف نہ ہو جانا چاہیے. اگر دونوں ایک طرف ہو جائیں گے تو دوسرا جو دور ہوگا اس سے بات کرنے میں اس کو تکلیف پہنچے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی رعایت رکھنے سے زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، اور رعایت نہ کرنے سے جہنم بن جاتی ہے زندگی. اور یہ حاصل اس کا کارن یہی ہے، المسلمون سلم المسلمون من لسانی و یدی، دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچاؤ تو خود بھی بہت ساری تکلیفوں سے بچے رہ رہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ حضرات ماشاءاللہ حضرت صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کا بیان سن رہے تھے جو جامعہ دارالعلوم کراچی مدرسہ بنات میں فرما رہے تھے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.